السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سیرت کے واقعات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان کی تازگی پیدا کرے جیسے کہ صحابہ کرام میں ہوا کرتی تھی، اور ہمارے دلوں میں بھی وہی جوش و ولولہ اسلام کے لیے عطا کرے جیسے کہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. اور یہ سب اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی کوئی خدمت لے لے اور ہم سے راضی ہو جائے. سیرت کے واقعات پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا ایمان بڑھتا رہتا ہے. صحابہ اکرام کے ایمان افروز واقعات پڑھ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالات جان کر ایک مسلمان کو، ایک انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کن حالات سے گزر کر اسلام آج ہم تک پہنچا. صحابہ اکرام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قربانیاں دیں، اور آپ دیکھیں کہ بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی پرانا دور واپس لوٹ آئے، مسلمانوں کا غلبہ ہو، مسلمانوں کی عزت ہو، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت اور کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی ہوگی اور محنت کرنی ہوگی. بغیر محنت اور بغیر قربانیوں کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. آج جو ہم واقعات پڑھیں گے غزوہ خندق کے، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام یوں ہی نہیں پھیل گیا کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے یا فرشتوں کا نزول ہو جاتا تھا اور بس اچانک ہی سارے کام ہو جاتے تھے. نہیں، بلکہ بہت محنت سے پھیلا. انہیں بھوکا رہنا پڑا، پیاسا رہنا پڑا، محنت کرنی پڑی، ہر طرح سے قربانی دینی پڑی، تب کہیں جا کر اسلام ہم تک پہنچا. تو یہ ان لوگوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے تمام اس وقت کے جو حوادث اور حالات تھے ان سے اس کے لیے قربانیاں دے کر آج اسلام کو ہم تک پہنچایا، الحمدللہ. اسی کے بحر معونہ اور رجی کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا. اسی کے جواب دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ انہی قبیلوں پر چڑھائی کی، اور دراصل ایک طرح سے ان کے اوپر رعب طاری کرنا تھا، ورنہ کیونکہ جنگ احد کی شکست کی وجہ سے آس پاس کی قبائل کی جو ہمتیں تھیں وہ بڑھ گئی تھیں، جیسے کہ رجی اور بحر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس انہیں تنگی کی حالت تھی، ان کی سواریاں کم تھیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک ایک سواری پر چھ چھ لوگوں کا ٹرن آتا تھا، یعنی ایک سواری چھ لوگوں کے لیے تھی. آپ اسے تصور کریں کہ ایک سواری پر چھ لوگ بیٹھتے ہوں باری باری، تو کب کس کا ٹرن آتا ہوگا اور کتنا زیادہ ان کو پیدل چلنا ہوتا ہوگا. اسی بنا پر اس غزوے میں مسلمانوں کے پیر زخمی ہو گئے تھے، اور زخمی ہونے کی بنا پر ان لوگوں نے اپنے پیروں پر کپڑے لپیٹ لیے تھے، اسی لیے ان کو اس غزوے کو ذات الرقہ کہا جاتا ہے. رقہ کا مطلب ہوتا ہے کپڑوں کا ٹکڑا، یا کسی چیز کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، جسے ہم رقہ بھی کہتے ہیں نا اردو میں. تو ذات الرقہ یعنی وہ غزوہ جس میں ان لوگوں نے کچھ پیسز کپڑے کے اپنے پیروں پر لپیٹ لیے تھے تاکہ زخم سے بچ سکیں، اس بنا پر یہ غزوہ ذات الرقہ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ مشرقین کی تو ہمت بڑھ ہی چکی تھی غزوہ احد میں، جو ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہوا تھا، تو اس کی بنا پر ان لوگوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. اور اس میں خاص جو ہاتھ تھا دراصل یہود کا ہاتھ تھا. آس پاس کے جو یہودی قبیلے تھے جو خیبر میں جا بسے تھے، اور جو مدینہ میں جو قبیلہ آباد تھا، ان لوگوں نے دراصل آپس میں مشورہ کیا، اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کا کینہ اور حسد تھا اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے قریش کے پاس وہ لوگ گئے. انہوں نے کوشش کی اور قریش کے پاس جا کر ان کو اس بات پر راضی کیا کہ تم لوگ سب مسلمانوں پر ایک ساتھ دھاوا بولو. اور اس طرح سے انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ تم لوگ زیادہ راہ راست پر ہو بنسبت مسلمانوں کے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں ان کو وارننگ دی ہے کہ تم نے کس طرح سے کہی یہ بات. تو کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے جو سردار تھے ہوئی ابن اختب، اسلام بن ابی الحقیق اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام ہم کو ملتا ہے، یہ سارے لوگ قریش کے پاس گئے، ان کو اکسایا اور اس بنا پر قریش نے پھر کئی گروپس کو جمع کیا. اسی لیے غزوہ احزاب، یعنی احزاب دراصل حزب کی جمع ہے، اسی بنا پر اس غزوے کا نام غزوہ احزاب ہے. اور چونکہ اس غزوے میں خندق کھودی گئی تھی اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. ہم دیکھتے کہ تقریباً شوال یا ذیقعدہ 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچا ہے، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے الرٹ رہتے تھے، جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا جب بدر کے بعد یا ہجرت کے بعد کی جو واقعات اور حالات ہم نے پڑھے تھے، تو اس وقت ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سسٹم قائم کیا تھا، جو نظام آپ نے قائم کیا تھا، وہ کیسے تھا کہ آپ نے بیک وقت اندر بھی نظر رکھی تھی اور بیک وقت آپ باہر بھی نظر رکھے ہوئے تھے، یعنی آس پاس کے جو قبیلے تھے ان کے بھی بارے میں آپ چھان بین کرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کسی پر، یعنی مسلمانوں پر حملہ کرنے والا تو نہیں ہے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو آس پاس کی خبریں دیا کرتے تھے، تو انہیں جاسوسوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ کفار مکہ کافی بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ان کا جنگ کا ارادہ پختہ ہے. انہوں نے اس کے بارے میں اعلان بھی کر دیا ہے اور آس پاس کے قبیلوں میں بھی اعلان کر دیا کہ جو بھی اس میں شامل ہوگا، یعنی سب کو انہوں نے کھلی دعوت دے دی تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ یہود جو تھے بنو غطفان کے پاس بھی گئے، بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، ان کے یہودیوں کے سردار بنو غطفان کے پاس گئے اور ان کو بھی ابھارا جنگ کے لیے. تو کہا جاتا ہے کہ 6,000 کا لشکر لے کر، اور ان کا مقصد صرف اور صرف، یعنی یہ لوگ کوئی سیاسی چال چلنے کے لیے یا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے شامل نہیں ہوئے تھے بنو غطفان، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف مدینہ کی کھجوریں حاصل کرنا تھا. تو ان کے 6,000 جنگجو اس میں شامل ہوئے. اسی طرح سے یہودیوں نے بھی ان کو کھجوروں کی لالچ دی تھی، اور یہودی وفد 10,000 جنگجو اپنے ساتھ مدینہ لانے میں کامیاب ہو گیا، 4,000 قریشی اور ان کے حلیف 6,000 غطفانی. اب یہ آپ ذرا تصور کریں کہ اتنا بڑا لشکر، لشکر جرار ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ابھی تک تو 1,000 کا لشکر تھا، 3,000 کا لشکر تھا، اور اب ایک ساتھ 10,000 کا لشکر. آپ ذرا سوچیں کہ کیا حال ہوگا اس وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری طرح باخبر تھے اور آپ جانتے تھے کہ یہ یہود کی چال ہے، لہذا اسی دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمیں دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا تو ہم علاقے کے ارد گرد خندق کھود لیتے تھے. تو مسلمانوں کو سلمان فارسی کی رائے بڑی پسند آئی. جب مشورہ طے پا گئے کہ خندق کھودی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ہمراہ پہلے جگہ کی نشاندہی کے لیے آپ تشریف لے گئے. آپ پہلے میدان میں گئے، آپ نے دیکھا ایک طرح سے مدینہ بہت ہی اچھی جگہ پر واقع تھا، یعنی جنگی اعتبار سے بھی، کہ اس کے 3 اطراف سے بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں، یا 2 اطراف سے تو بہت بڑی پہاڑیاں تھیں اور ایک طرف سے تھوڑا سا راستہ بن سکتا تھا. تو دشمن کو وہاں پر حملہ کرنے کا، یعنی مدینہ کے اندر گھسنے کا موقع کم ہی مل سکتا تھا اگر اس طرح سے خندق کھود لی جاتی سامنے سے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے اور وہاں کا مشاہدہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجر اور انصار دونوں تھے. آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ کو یہ بات بڑی پسند آئی. آپ نے وہاں پہنچ کر خندق کی جگہ متعین کی کہ کہاں خندق کھودی جائے گی، اور یہ انتخاب بڑا اچھا ثابت ہوا، کیونکہ جو مدینہ کا شمال کی جانب کا حصہ تھا وہ دشمن کے لیے کھلا راستہ تھا، جس سے وہ بآسانی سے مدینہ آ سکتے تھے، اور اس کے علاوہ جو راستے تھے وہ سب محفوظ تھے، وہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ نہیں تھا. ایک جانب سے مسلسل گھر تھے، یعنی بڑے بڑے اس زمانے میں قلعے بھی بنے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے، کچھ صحابہ کرام کے، انصار کے، اور کچھ پرانے گھر تھے جو دیوار کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، تو لہٰذا وہ راستہ پہلے ہی بند تھا، اور 2 طرف سے تو بہت ہی مضبوط پہاڑیاں تھیں، ٹیلے تھے جو مسلمانوں کی پشت پر تھے، جو مسلمانوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا انتخاب کیا اور خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ معمولی کام نہیں تھا خندق کھودنا، انتہائی سردی کے دن تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ عرب کی سردی اور گرمی دونوں بھی انتہا کی ہوتی ہیں. ہم سب یہاں پر اتنے سالوں سے ہے، آپ بتائیے کہ یہاں کی سردی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی سردی ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمارے ممالک میں، انڈیا پاکستان میں، कि सुबह कितनी भी सर्दी हो लेकिन दोपहर के वक्त मौसम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन यहाँ का क्या हाल है? जी एक्सट्रीम होती है ना, बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर सर्दी। तो ऐसे होता है जैसे कि जिस्म के अंदर सर्द लहरें घुस रही हों। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई का काम शुरू करवा दिया, और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मामूली सिपाही की तरह खुद अपने साथियों के साथ खंदक खोद रहे थे। कहा जाता है कि यह इकदाम बिल्कुल नया था। खंदक की खुदाई एक ऐसी जंगी चाल थी जो अरब के यहाँ गैर मारूफ थी, यानी पहली बार अरब की तारीख में खंदक का हथियार इस्तेमाल किया गया, और ये मामला दुश्मनान ने कुरैश के लिए बड़ा परेशान कुन मामला था, और उनको उनके प्रोग्राम को इस खंदक के मशवरे ने दरअसल खाक में मिला दिया। ये एक अनोखी तदबीर थी जो मुसलमानों की गैर मामूली चुस्ती राजदारी से और मजीद कामयाब हो गई। मुसलमानों ने बेहद राजदारी से काम किया और बहुत ज्यादा चुस्ती और चालाकी से काम किया। क्यों? क्योंकि अगर वो चुस्ती नहीं होती मुसलमानों में तो आप देखिए इतनी बड़ी खंदक खोदना मामूली बात नहीं थी। तो देखा जाए तो एहजाब को नफ्सियाती तौर पर नाकाम करने के लिए और उनकी कुव्वत को मुंतशिर करने के लिए एक जदीद उसलूब मुसलमानों के हाथ आया था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लश्करों की आमद का इल्म हुआ और आपने खंदक की तरफ पेशकदमी का इरादा फरमाया तो मुसलमानों के जो बच्चे और औरतें थे उनको बनू हारिसा के किले में महफूज कर दिया ताकि वो दुश्मन के हमले से महफूज रहें। और ये सब इसलिए क्यों किया गया था? आपको मालूम था कि 10,000 का लश्कर मामूली लोग नहीं है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने एक जो मजबूत किला था उसमें मुसलमानों के बच्चों और औरतों को महफूज कर दिया ताकि फौजियों पर एक मुस्बत असर पड़े कि हमारे बीवी बच्चे महफूज हैं। क्योंकि इंसान उसी वक्त जंग लड़ता है ना जब वो जहनी तौर पर मुतमईन हो, जहनी तौर पर परेशान ना हो। अगर उसको अपने बीवी बच्चों की फिक्र रहे तो वो जहन उसका मुंतशिर रहेगा और वो जंग कंसंट्रेशन के साथ नहीं लड़ पाएगा। तो ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हिकमत अमली अख्तियार की। और आप देखिए कि जंग के लिए जहनी तवानाइयां बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जहन मुंतशिर हो तो जीती हुई जंग भी हारी जा सकती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो जो मुमकिन कोशिश की जिससे ये जंग मुसलमान जीत सकें। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जंग में खुद शरीक रहना और खंदक खोदते वक्त खुदाई के थका देने वाले काम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद साथ रहना ये बहुत बड़ी बात थी। आप भी सहाबा किराम के साथ दोष बदोश मौजूद थे, आपने अपने मुबारक हाथों से खंदक की खुदाई का काम किया। एक और बात हमें सीखने को मिलती है, आप देखें कि जो भी लीडर या रहनुमा होता है टीम उसी वक्त कामयाब होती है या जो मिशन होता है वो उसी वक्त कामयाब होता है जब हर बात में लीडर अपने साथियों का साथ दे, उसकी वजह से साथियों में एक नई रूह फूंक दी जाती है। जब आप खुद सोचे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खंदक खोद रहे होंगे, जमीन खोद रहे होंगे, तो सहाबे कराम का क्या हाल होगा जब वो देखते होंगे अल्लाह के रसूल को कि ये अल्लाह के नबी हैं और खुद अपने हाथ से जमीन खोद रहे हैं, तो लिहाजा उनका भी शौक और वलवला मजीद बढ़ गया होगा। दूसरी एक और अहम बात हमें सीखने को मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार, यानी ये खंदक का जो काम था पहली दफा था अरब में, ये लोग इससे नावाकिफ थे दरअसल खंदक से, लेकिन सलमान फारसी का आपने मशवरा कबूल किया। तो अगर गैर मुस्लिमों के पास कोई अच्छी तकनीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी है या कोई अच्छे आइडियाज हैं उनके जिसकी वजह से मुसलमानों को फायदा हो सकता है तो मुसलमानों को चाहिए कि वह जरूर उसको अपनाएं। क्यों? क्योंकि आप देखें ये जो सारी चीजें इससे फायदा उठाने में कोई कबाहत नहीं है। बाज़ औक़ात हम लोग इतने तंग ज़हन हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा मुसलमानों को गैर मुस्लिमों की किसी भी चीज से फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो इसी बिना पर हमको ये बात सीखने को मिली कि सलमान फारसी का मशवरा अल्लाह के रसूल ने कबूल किया, हालांकि ये फारस के लोग किया करते थे लेकिन अरब में भी इसको पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर आप ये भी सोचें कि मदीने के पूरे लोग मिलकर भी 10,000 नहीं हो सकते थे जबकि मुशरिकीन का लश्कर 10,000 का था, लेकिन उसके बावजूद भी सहाबा में कोई मायूसी नहीं आई बल्कि वो लोग एक हिम्मत और एक जोश और वलवले के साथ उस खंदक के काम में लगे रहे। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरे का कितना बेहतरीन आप देखें पहलू था कि मशवरे की वजह से कितना बेहतरीन आइडिया सामने आया सलमान फारसी का। तो इससे पता चलता है कि लीडर को चाहिए कि वह अपने साथियों से मशवरा करता रहे ताकि अच्छे अच्छे आइडियाज और मजीद मुसलमानों की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए सामने आते रहें। इस काम में हम देखते हैं कि सहाबा किराम में उकताहट नाम की कोई चीज नहीं थी, सुस्ती नहीं थी। सहाबा किराम के लिए अल्लाह के रसूल ने ऐसा नमूना पेश किया कि खुद सहाबा किराम की हिम्मतें मजीद बढ़ गई थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दुख सुख में बराबर के शरीक थे बल्कि बड़े बड़े मसायब को आगे बढ़कर खुद गले लगाते थे। हम देखते हैं کہ جس طرح سے صحابہ کرام بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر رہے تھے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ ایک صحابی آ کر بتاتے ہیں کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہے بھوک کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول اپنا کرتا ہٹا کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پیٹ پر تو دو دو تین تین پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا اس وقت کا وہ منظر ہوگا اور کیسے اس وقت کے وہ حالات ہوں گے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے وافر مقدار میں کوئی غذا نہیں تھی اور اتنی محنت کا کام کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کام کیسے آسان ہوا، ایک تو اللہ کی مدد سے انتہائی سرد حالات تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کام کرتے رہے، اور دوسری بات وہ لوگ ساتھ ساتھ میں رجزی اشعار پڑھتے جاتے تھے، کیونکہ پہلے سے یہ لوگ جنگجو قسم کے لوگ تھے، جنگ کرنا انہیں عام بات معمولی بات تھی، تو لہٰذا اس پر اشعار بہت موجود تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے کتنا ان کو بہترین رخ دے دیا۔ ان کے جو اشعار تھے اگر ہم وہ دیکھیں، اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ تو ہدایت گر نہ کرتا تو کہاں ملتی نجات، تو ہدایت گر نہ کرتا تو کہاں ملتی نجات، کیسے پڑھتے ہم نمازیں کیسے دیتے ہم زکات، اب اتار ہم پہ تسلی اے شہ عالی صفات، پاؤں جما دے ہمارے لڑائی میں دے ثبات، بے سبب ہم پر یہ دشمن ظلم سے چڑھ آئے ہیں، جب وہ بہکائیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات۔ اور کہا جاتا ہے کہ آخری شعر ذرا لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی ٹیون بنانے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیسا وہ ایمان افروز وقت ہوگا نا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی خندق کے دن یوں کہتے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے کہ جب تک جان میں جان ہے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ اسلام کی جگہ جہاد کہتے ہیں کہ جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بخش دے انصار اور مہاجرین کو۔ یہ اللہ کے رسول کے اشعار تھے، کتنے بہترین اشعار تھے۔ آپ دیکھیں کہ شعروں میں بھی آخرت کی بات، اللہ کا ڈر، اللہ سے بخشش کی طلب، تو یہ چیزیں، یہ انداز دراصل ان کی مشکل کو آسان کرتے جا رہے تھے صحابہ اکرام کی۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ آپ کوئی میدان کا اپنے ذہن میں تصور لائیے، چٹانیں ہی چٹانیں ہیں آس پاس، اگر آپ مدینہ کے آس پاس کا علاقہ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو چٹانیں نظر آئیں گی۔ چٹانوں میں کدال مارنا ہی بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ آج کل تو کتنا بہترین انتظام ہو گیا نا، لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی آئی ہے، کہ کتنے آسانی سے وہ لوگ راستے بنا لیتے ہیں، یا تو وہاں پر کچھ لگا دیا، ڈائنامائٹ لگا دیا اور پتھروں کو تڑوا دیا، یا اس سے سرنگ بنا لی۔ یہ ایسی عجیب قسم کی مشینیں آ چکی ہیں جو کئی گنا بڑھ کر انسانوں کے بدلے کام کر لیتی ہیں، لیکن یہ سارے کام صحابہ کرام نے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور یہ خندق معمولی خندق نہیں تھی، آپ اس خندق کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ خندق جب انہوں نے بنائی تو جو لشکر تھے، دشمنوں کے لشکر، وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہیں جب گھوڑوں کے ذریعے سے اس خندق کو پار کرنا پڑتا تو بھی کبھی بعض اوقات ان کا گھوڑا وہیں خندق کے اندر گر جاتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی چوڑائی بھی کتنی ہوگی، یعنی لمبائی تو تھی ہی تھی لیکن چوڑائی کتنی ہوگی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کام بانٹ دیا تھا۔ پہلے تو اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، خود خندق کھودنے کا حکم دیا، اس کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کیا کہ کون سا علاقہ ہوگا۔ صحابہ کرام میں خندق کی کھدائی کا کام تقسیم فرمایا، دس دس افراد کو چالیس چالیس ہاتھ جگہ کھودنے کے لیے آپ نے مقرر کیا۔ کام کی نگرانی کی، یعنی آپ نے خود بذات خود کام کی نگرانی کی، کوئی آدمی آپ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ خندق کے پاس رہنے کی ذمہ داریاں بھی خود لگائیں، اس کا ایسا بندوبست فرمایا کہ خندق کی بالشت بھر جگہ بھی رات دن نگرانی میں تھی، یعنی صحابہ اکرام کی نگرانی میں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس کی نگرانی کر رہے تھے، دیکھ ریکھ کر رہے تھے۔ تمام معاملات کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھنے پر آپ پوری طرح قادر رہے۔ جب مدینہ منورہ کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں اور احزاب کی یلغار ہوئی، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو انتہائی کٹھن حالات سے بڑے حسن انداز سے نکال لیا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی میں حکمت عملی تھی، آپ کی ہمت تھی کہ جس کی بنا پر مسلمان اس جنگ کو جیتنے میں کامیاب ہوئے، اور یہ مسلمانوں کی دراصل بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو 10,000 کا لشکر تھا تقریباً غزوہ خندق میں، ایک ماہ تک جھڑپیں جاری رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کے کھدائی کے کام میں خود بنفس نفیس شریک رہے۔ اگر آپ یہ والے نقشے کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں کیا چیزیں تھیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو بلو نشانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو لائن ہے، یہ دراصل یہ خندق کھودی گئی تھی یہاں سے یہاں تک، اور یہ ادھر پہاڑی سلسلہ تھا، ادھر بھی پہاڑی سلسلہ تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کے کچھ گھر تھے۔ یہ جو قلعہ تھا جس میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو رکھا تھا، اور یہ بنو قریظہ جو ریڈ ایرو کے نشان بتائے جا رہے ہیں، یہ بنو قریظہ تھے یہاں پر آباد۔ اب اس سے آپ یہاں پر دیکھیں کہ مسلمان یہاں پر ہیں، اور اسی غزوے میں بنو قریظہ نے غداری کی تھی۔ یہ مسجد نبوی ہے، اور یہ جو بنو قریظہ جس قبیلے کے ساتھ مل کر انہوں نے غداری کی تھی، یہ وہ قبیلہ یہاں آباد تھا۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ ادھر سے دشمن ہیں، اور دشمن مسلمانوں پر سامنے ان پر نظریں لگائے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے یہ لوگ ہیں بنو قریظہ، اور بیچ میں مسلمانوں کی خواتین بچے سب قلعے میں محفوظ ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کی آرمی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ایسے وقت میں بنو قریظہ دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کتنی بڑی انہوں نے غداری کی تھی اور کتنی بڑی انہوں نے بد عہدی کی تھی۔ تو یہ انہیں مسلمان کو ایک طرف سے نہیں آزمائے گئے اس جنگ میں، بلکہ کئی طرف سے آزمائے گئے۔ اسی لیے قرآن میں جو ہمیں غزوہ خندق پر جو تبصرہ ملتا ہے، وہ تبصرے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ یہ ایسی آزمائش تھی جس میں مسلمان دراصل ہل گئے ایک طرح سے، کیونکہ بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی، کفار مکہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے، اور ایک نہیں کئی واقعات تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے چڑھا ہے، اور جب آنکھیں خوف و ہراس کی وجہ سے اصل جگہ سے ہٹ گئیں اور کلیجے حلقوں کو پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور شدت سے ہلا مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا، اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کو اور زیادہ کر دیا۔ یعنی ایک طرف سے لشکر 10,000 کا، اور دوسری طرف سے پیچھے سے بنو قریظہ، اور بنو قریظہ خود اکیلے ہی بد عہدی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ساتھ میں آس پاس کے دوسرے قبیلوں کو بھی ملا رہے ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا دراصل یہ دھوکہ تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکمت عملی سے کام لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو اللہ کے رسول کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی غور کرنے کے قابل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے جنوب میں آباد یہودی قبیلے بنو قریظہ کی جب بد عہدی کا اندیشہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، اور مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی یہی خطرہ تھا دراصل کہ یہودی کبھی بھی عہد کی پابندی نہیں کرنے والے۔ سب سے پہلے تو آپ نے زبیر بن عوام کو بھیجا معلومات کرنے کے لیے، یہ حالت کا جائزہ لینے کے لیے۔ وہ واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ قلعوں اور راستوں کی مرمت کر رہے ہیں، انہوں نے مویشی بھی ایک جگہ جمع کر لی ہیں، مطلب یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ بنو قریظہ کی یہ باتیں پتہ چلنے کے بعد جو انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ ان لوگوں کو بھیجا، اور آپ نے جو فرمایا آپ دیکھیں بہت ہی حکمت والی بات تھی کہ جا کر دیکھو ان لوگوں کے متعلق ہمیں جو خبر ملی ہے صحیح ہے کہ نہیں، اگر صحیح ہے تو صرف اشارے سے بتانا جسے میں ہی سمجھوں، سب کے سامنے بتا کر لوگوں کے حوصلے پست نہ کرنا، ہاں اگر وہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں تو اسے برملا بیان کر دینا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی حکمت عملی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا تصور بنا رکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا مطلب ہے بہت ہی یعنی سیدھے سادے، تو سیدھے سادے تو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حکمت سے لبریز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، بہترین فراست والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فار سائٹڈ تھے، دور کی نگاہ رکھنے والے تھے، حالات پر پوری طرح سے نظر رکھتے تھے، اور حالات سے پوری طرح باخبر تھے، واقف تھے حالات سے۔ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان، ہم نے دینداری کا مطلب کیا سمجھ لیا ہے کہ دشمن ہم پر جیسا چاہے ہمارے ساتھ سلوک کریں، جیسا چاہے ہم پر حملہ کریں، جس طرح چاہے ہم کو استعمال کریں، ہم بس ان کے لیے ترنے والا بن جائیں، کیونکہ ہم تو بس سیدھے سادے بھولے بھالے اور بے وقوف مسلمان ہیں۔ کیا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ جی بتائیے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی مومن کو کوئی بار بار بے وقوف نہیں بنا سکتا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا اس کو۔ तो ये वाले नक्शे में आप अगर आप देखें तो आपको और ज्यादा सही तरीके से आपको सब चीजें नजर आ रही होगी। बनो कुरैज़ा कहाँ है, ये मदीना है, और यहाँ पर ये जो बनो कतफान, ये सारे जो लश्कर आए थे, ये ओहद का पहाड़ है, और ये दरअसल खंदक खोदी गई थी यहां से, और ये खंदक थी जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है
जी।
तो बनो कुरैज़ा दरअसल वादा तोड़ चुके थे, और जब ये लोग वापस आए सहाबा अकराम, जब ये तीनों और चारों सहाबा अकराम को अल्लाह के रसूल ने भेजा जिसमें साद बिन मौज और साद बिन उबादा पेश थे और अब्दुल्ला बिन रवाहा, अब देखिए कि अल्लाह के रसूल ने कितनी हिकमत अमली वाली बात की थी ना। अगर वो लोग आकर खुल्लम खुल्ला कह देते कि हाँ ठीक है बनो कुरैज़ा ने मुआहिदा तोड़ दिया है, अब बताइए क्या नुकसान हो सकता था उसका। हिम्मत कम हो जाती थी, हौसले पस्त हो जाते थे मुसलमान, अफरा तफरी मच जाती। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैरन जी। बिल्कुल, एक तो हौसले पस्त हो जाते, मुसलमानों की हिम्मत कम हो जाती, और खासतौर से मुसलमानों की जो अल्लाह के रसूल ने जो जिस किले में मुसलमानों की औरतों और बच्चों को महफूज किया था, अब देखिए कि फिर मुसलमानों को सबसे पहले फिक्र किसकी होती, क्योंकि मुसलमानों के जंगी लश्कर से पहले नजदीक कौन सा किला था उनके पास, वो किला था जहां पर बच्चे और औरतें महफूज थे। तो सबसे पहले उनका वार किस पर होता, दरअसल बच्चों और औरतों को कैद करने का। यानी बनो कुरैज़ा अगर बदअहदी कर दिए थे उन्होंने तो सबसे पहले वो किले की तरफ जाते। तो अब मुसलमानों को आप देखिए कि कितनी जहनी परेशानी होती ना, कि मुसलमान सोचते कि अच्छा हमारे बीवी बच्चे ही महफूज नहीं है, तो वो कैसे जंग कर पाते थे और किस तरह से बहादुरी से डटे रहते थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अगर वो बदअहदी कर दें तो किसी सबके सामने ना कहना, बल्कि कुछ इशारों में मुझसे बात कह देना। आप देखिए सहाबा इकराम कितने अकलमंद थे माशाल्लाह, कितने जहीन थे। हम सोचते ना कि अच्छा ये अंसार मुहाजिन, इनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी, ये रातों में जागने वाले जाहिद और मुत्तकी लोग थे, लेकिन सुभान अल्लाह ये पूरी तरह से हालात से बाखबर और वाकिफ लोग थे, जहीन थे, फहम और फिरासत रखने वाले थे। जब भी तो अल्लाह ताला ने इनको चुना और इनके जरिए से अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा अता किया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो इन लोगों ने आकर कहा कि बस इशारतन कहा कि अद्दल अवल कारा, इन ये दो जुमले कहे, और क्यों ये दो जुमले कहे आप बताइए मुझे, अद्दल और कारा जी। मैं इंतजार कर रही हूँ। एक्चुअली अद्दल और कारा दो कबीले थे जिन्होंने बदअहदी की थी, ये वही कबीले थे जिन्होंने जब जो है बैर मऊना और रजी का वाकया पेश आया था, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये दो कबीले थे जिन लोगों ने धोखे से मुसलमानों को शहीद कर दिया था। तो जैसे उन लोगों ने धोखे से मुसलमानों को शहीद किया और बदअहदी की, तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि जैसे अद्दल और कारा ने अहद छिकनी की थी, इसी तरह ये भी गद्दारी पर उतर आए हैं, और इसका मतलब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह समझ गए। इससे दरअसल पूरे लश्कर को यह खबर नहीं मिली, बल्कि पहले अल्लाह के रसूल तक यह खबर पहुंची। अब ऐसे वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा एहतियात से काम लिया, आपने हर वो जरिया अपनाया जो मुसलमानों के हौसलों को बुलंद और सरकशों के महाज को कमजोर कर सके। आपने उसी वक्त हजरत सलमा बिन असलम को 200 और हजरत जैद बिन हारसा को 300 मुजाहिदीन के हमरा मदीना के पहरे पर मामूर किया और उन्हें आवाज बुलंद तकबीर के नारे लगाने का हुक्म दिया ताकि बनो कुरैज़ा मरऊब हों। बनो कुरैज़ा दुश्मन का साथ देने को तैयार हो गया और उसे 20 ऊंट, खजूर और जौ, अंजीर बतौर इमदाद रवाना किए। ये ऊंट माँ साजो सामान के मुसलमानों के हाथ लग गए जो उन्हें हाँक कर अल्लाह के रसूल की खिदमत में ले आए। अब आप देखें कि जंग चल रही थी और चूंकि जंग नहीं हो पा रही थी अभी, क्योंकि बीच में खंदक आ गई थी, बाज़ औक़ात ऐसा होता कि उनका एक आध सवार इधर आ जाता या किसी न किसी से झड़प हो जाती, लेकिन असल तो चीज ये थी कि वो वहां रहकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा वो लश्कर लाए थे 10,000 का लश्कर, उनको रोजाना खाना पहुंचाना, खाना मुहैया करना, उनके सब चीजों का इंतजाम करना, ये मामूली बात नहीं थी। तो जब उनको ये कुमक पहुंच रही थी इस तरह से गजा की, तो उनके तो हौसले और बुलंद होंगे ना कुफारे मक्का के वो लश्कर के, और उस वक्त हौसले बुलंद करने के लिए ये लोग उनका साथ दे रहे थे दरअसल, यानी यहूद और आसपास के कबीले, कि वो उनको गजाएं पहुंचा रहे थे। इससे आप देखिए कि कितना बड़ा नुकसान था मुसलमानों का। तो यहां पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली काम आई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारे मामलात निपटाए। कहा जाता है कि जब ये वाकयात होने लगे तो इधर दुश्मनों की जो हिम्मतें थी वो बढ़ गईं, उनकी कोशिशें बढ़ गईं, उनके घुड़सवार दस्ते भरी नफरी के साथ रात भर खंदक के आसपास फिरने लगे। खालिद बिन वलीद जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, चंद लोगों के साथ, इन्हें चंद सिपाहियों के साथ खंदक की तंग जगह से मुसलमानों पर अचानक हमले का इरादा किया, मगर हजरत उसैद बिन हुजैर 200 सहाबा के हमरा उनकी हरकतों पर निगाह रखे हुए थे। दुश्मन के साथ नोक झोंक हुई और इसी दौरान जो कातिल हमजा वहशी थे उनकी बर्छी से हजरत तुफैल बिन नोमान शहीद हो गए। مشرکین کی جانب سے حبان بن ارقہ نے موقع پا کر حضرت سعد بن معاذ کے تیر مارا جو ان کے بازو پر لگا اور ان کی جو رگ تھی وہ کٹ گئی۔ اس نے تیر برساتے ہوئے کہا، اسے ابن ارقہ کی طرف سے وصول کر۔ تیر لگنے پر حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر قریش سے مزید جنگ ہے تو تو مجھے زندہ رکھ، کیونکہ مجھے یہی پسند ہے کہ میں ان سے جہاد کروں جنہوں نے تیرے رسول کو اذیت دی، جھٹلایا اور گھر سے نکالا۔ اے اللہ، اگر ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم ہو چکی ہے تو تو مجھے شہادت عطا کر، اور اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں بنو قریظہ کے انتقام سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لوں۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کیسی دعائیں، یعنی ایسی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری کرنے والا اور ان کی دعائیں قبول کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی۔ بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ بھی انہوں نے ہی کیا، آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بھی دے دی۔ یہ جنگ اتنی ایک دن جنگ میں اتنی زیادہ مصروفیت رہی کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز اثر بھی قضا ہو گئی۔ مسلمان دن بھر ان لوگوں سے نبرد آزما رہے۔ نماز اثر کے وقت یہ گروہ آپ کے انتہائی قریب پہنچ گیا، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے جو ساتھی تھے نماز اثر نہ پڑھ سکے، اور رات گئے تک یہ گروہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل اللہ علیہم بیوتہم و قبورہم نارن کما شغلون عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، اللہ تعالیٰ ان سمیت ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی یعنی نماز اثر پڑھنے سے روک دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جنگ بھی لڑ رہے تھے، ادھر دوسرے قبائل کی طرف وفد بھیجنے کا ارادہ بھی تھا آپ کا، تاکہ دشمن کی چال کو کمزور کیا جا سکے اور ان میں آپس میں پھوٹ ڈلوائی جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک صحابی، یعنی جو ابھی اسلام لے کر آئے تھے اور بنو غطفان ہی میں سے تھے، یعنی دشمن کے لشکر میں سے تھے، لیکن ان کے اسلام کی خبر کسی کو ابھی نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی جنگ ہوتی ہے، یعنی جنگ میں آپ دشمن کی مخالفتوں کو کمزور کرنے کے لیے یا اس کی آپس کی دشمن کے زور کو کم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ جنگ میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو سامنے والا تو آپ کو پوری طرح سے ختم کر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جو نعیم بن مسعود کا ہم کو ذکر ملتا ہے، یہ صحابی بعد میں مسلمان ہو گئے اور اس وقت تک ان کے اسلام کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے میرے اسلام لانے کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے، نہ یہود کو اور نہ ہی کفار مکہ کو، نہ میرے قبیلے کو، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، کیونکہ جنگ اسی کا نام ہے۔ اب یہ لوگ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت کے یعنی جنگ خندق کے جو ایمان افروز واقعات تھے، کہ جب خندق کھودی گئی اور خندق کھودنے کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، کہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خندق کھودی گئی اور مسلمانوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت سے نوازا، لیکن اس جنگ کے پیچھے مسلمانوں کی کیا کیا قربانیاں تھیں، خندق کھودتے وقت ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیسے کیسے مرحلے ان پر آئے، تھوڑا سا ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں جنگ صرف میدان جنگ ہی میں نہیں ہوتی، یا صرف آمنے سامنے ہی جنگ نہیں ہوتی جب مسلمانوں کو دشمن سے لڑنا ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی مسلمانوں کی محنتیں، مسلمانوں کی قربانیاں شروع سے لے کر آخر تک، پورا جو یہ 23 سال کا عرصہ ہمیں جو نظر آتا ہے، مسلسل مسلسل قربانیاں، مسلسل محنتیں اور کوششیں، تو تب کہیں جا کر آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین پھل ہمیں ملا اسلام کی صورت میں، اسلام کے غلبے کی صورت میں، کہ تقریباً 1000 سال تک مسلمان پوری دنیا پر بہترین طریقے سے حکومت کرتے رہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے اس مشغلے کو، جو ان کا ایک طرح سے ان کی روح تھی، جہاد، کوشش، جد و جہد، اللہ کی راہ میں مسلسل محنت کرتے رہنا، جب اس کو چھوڑ دیا تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، بالکل جو سوکھے ہوئے پتے ہوتے ہیں، تنکے ہوتے ہیں، اس سے بھی گئی گزری آج ہماری حالت ہو گئی ہے۔ جس کا جو دل چاہتا ہے آج ہمارے اوپر اسی طرح سے یلغار کرتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے ہم پر الزام لگا دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری وہ اہمیت نہیں رہی نا۔ تو جو اس دوران معجزات پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ معجزات بھی پیش آتے رہے اور ساتھ میں محنت اور کوششیں بھی جاری تھیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں محنت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جدوجہد کے لیے، کوشش کے لیے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی فتح، نصرت، مدد ضرور آتی ہے۔ جیسے کہ جنگ احد میں، جنگ بدر میں فرشتوں نے مدد کی، یہاں پر بھی کچھ اللہ کے رسول کے معجزات، کچھ فرشتوں کی طرف سے مدد، یہ ساری چیزیں کام میں آئیں۔ تو بس وہی بات ہے نا کہ آپ اپنی طرف سے کوشش تو کریے، اللہ تعالیٰ خود بخود فرشتے نازل فرما دے گا مدد کے لیے۔ بہت ہی بہترین جو واقعہ پیش آیا تھا اس دوران، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں غزوہ احد کے بارے میں، ان کے والد کی ایمان افروز داستان ہم نے پڑھی تھی کہ انہوں نے وعدہ دیا تھا نا اپنے بیٹے کو کہ تم اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ اب یہ جابر بن عبداللہ، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان سے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شامل رہے، اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ حدیث کا علم عام کیا، انہیں محدثین میں تقریباً ان کا شمار ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ احادیث یاد تھیں، اور ان کی جو مجلس ہوا کرتی تھی، علمی حلقے جو ہوا کرتے تھے، اس میں کئی کئی لوگ بیک وقت شامل ہوتے تھے، اور ایک حدیث سیکھنے کے لیے انہوں نے مدینہ سے دور دراز کا سفر کیا ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ وہ حدیث ان کو یاد تھی، لیکن اس بنا پر سفر کیا کہ ڈائریکٹ جو صحابی نے سنی تھی تو ان سے سن لیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ تو یہ نوجوان سے صحابی تھے، اور انہوں نے دراصل، جیسے غزوہ احد میں ہم نے ان کا ذکر پڑھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو دیکھا، تو کچھ ان کو پتہ چلا اللہ کے رسول کو، کہ جیسے لگا کہ انہوں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اچھا جابر، کہ تم نے نکاح کر لیا؟ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ پوچھا کس سے کیا ہے، یعنی کنواری دوشیزہ سے کیا ہے یا کسی بیوہ یا اور خاتون سے، ایجڈ خاتون سے؟ کہنے لگے کہ کسی بیوہ سے یا متعلقہ سے کیا ہے، یعنی عمر والی خاتون سے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں، یعنی تم تو نوجوان ہو، کسی کنواری لڑکی سے کرتے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے والد اپنی میری بہنوں کی ذمہ داری میرے سپرد کر کے گئے ہیں، میری 9 بہنیں ہیں، اور ان 9 بہنوں کی ذمہ داری سنبھالنا، دیکھ ریکھ کرنا، ان کی کنگھی چوٹی کرنا، اس کے لیے مجھے، اگر میں کنواری لڑکی لے آتا، یعنی اپنے بہنوں کی ہم عمر لے آتا، تو وہ ان کی کنگھی چوٹھی نہ کرتی، لہٰذا میں نے ایسی کچھ عمر دراز خاتون کو لے آیا جو ان کو سنبھال سکے، ان کی پرورش کر سکے، اور ان کی کنگھی چوٹی کر سکے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے وہ صحابہ کرام تھے، اور کیسی ان کی سوچ تھی، اور کیسا جذبہ تھا، اور کیسا احساس تھا اپنے والد کے ساتھ وعدہ نبھانے کا۔ حالانکہ کرنا چاہے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں ان کی یہی قربانیاں اور یہی سمجھداری، کہ اگر کیسے ان کی سمجھداری تھی نوجوان کی عمر میں بھی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر انہی کی جیسی عمر کی لڑکی لے آتا تو وہ تو کمپٹیشن میں لگ جاتی نا ان سے، لہٰذا ایسی عمر دراز خاتون سے شادی کی تاکہ وہ ان کو سنبھال سکے۔ اب جب غزوہ خندق میں انہوں نے اللہ کے رسول کی وہ حالت دیکھی کہ آپ بھی بھوک سے نڈھال ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، تو ان سے دیکھا نہ گیا، اللہ کے رسول سے اجازت لے کر یہ اپنے گھر گئے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بات تھی کہ اس وقت خندق میں، جب خندق کی کھدائی چل رہی تھی، کوئی بھی بغیر اجازت کے اللہ کے رسول سے جا نہیں سکتا تھا، اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ پھر تو ہر کوئی اجازت لیتا اور ہر کوئی جاتا، اور پھر کھدائی کا کام جو ہے وہیں کا وہیں ٹھپ ہو جاتا۔ تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور کہا، گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی وہ حالت دیکھی ہے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، یعنی مجھ سے صبر نہ ہوا، گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور چند جو ہے، یعنی وہ کہتی ہیں کہ 2 یا 2.5 کلو، جو اس زمانے میں سیر کا جو پیمانہ چلتا تھا، تو 2 یا 2.5 سیر گندم ہوں گے اور ایک بکری کا بچہ ہے، اور بچے سے مراد مطلب سمجھے کہ چھوٹا ہی بچہ ہوگا، کوئی بڑا تو نہیں، میں نے بکری تو نہیں کہا انہوں نے، تو بکری کا بچہ ہے اور چند گندم ہے، چند سیر گندم ہے۔ کہنے لگے کہ صرف اللہ کے رسول کو لے آئیے۔ اللہ کے یہ وہاں پہنچے جابر بن عبداللہ، اور چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ساتھ چلیے اور 1-2 لوگوں کو اور ساتھ لے لیجیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیوں انہوں نے 1-2 لوگ کہا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کھانا زیادہ ہے ہی نہیں۔ تو اور یہ اسی دن صبح کی بات ہے کہ جب یہ لوگ خندق کھود رہے تھے، تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، شکوا کیا۔ تو آپ کے، یعنی اس وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی، اب آپ سوچیں ذرا، اور بڑھاپے کے آثر آپ پر نظر نہیں آتے تھے، اور یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 20 سے زیادہ، یا کچھ لوگ تو کہتے کہ بالکل ہی 4 یا 5 صرف سفید بال تھے آپ کی داڑھی میں۔ تو آپ کی ہمت کا آپ اندازہ لگائیے اس طرح سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کے پاس گئی اور مجھ سے آپ کی حالت نہیں دیکھی گئی، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول چلیے، چپکے سے چلیے اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے لیجیے، تو کہتی ہیں کہ ان کی بیوی نے جو پیسا اور آٹا بنایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کوئی اس طرح کی آج ہماری طرح کی چکیاں تو نہیں تھی، تو خود انہوں نے گھر میں اس کو پیسا. اور جو ابھی میں نے کہا آپ لوگوں سے نا، تقریباً 2.5 کلو ہمارے ہوتے ہیں، لیکن یہ دراصل 1 سا یا 3 سیر کہہ لیں اس کو، اس طرح سے. تو انہوں نے خفیہ طور پر اللہ کے رسول کو دعوت دی، چند صحابہ کو دعوت دی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے. اب آپ سوچیں ذرا کہ کیا حال ہوگا. کہا جاتا ہے کہ جابر بن عبداللہ دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ جب سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چل کر آنے لگے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور تندور سے روٹی نہ نکالے جب تک ہم نہ پہنچے. اب یہ جابر بن عبداللہ جب گھر پہنچ کر کہا کہ اللہ کے رسول تو سارا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اب آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا، کیا سچویشن ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پر یوزولی ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ نے کہا کہ اچھا کھانا بنا کر رکھنا، 2-3 دوست آ رہے ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ تو 10-12 لے کر آ گئے اور آپ نے کھانا 2-3 کا بنایا ہے. آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا اس وقت، کتنا غصہ آتا ہوگا نا کہ اچھا ہم نے تو کھانا اتنے کا ہی بنایا اور یہ اتنے سارے لوگوں کو لے کر آ گئے. تو یہی نیچرل سچویشن صحابہ کرام کے ساتھ بھی پیش آتی تھی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کر آئے ہیں، تو کہتی ہیں کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ حقی تیری شامت، وہ تو سارے کے سارے آ رہے ہیں. تو جواب میں بیوی کہتی ہیں کہ اللہ تجھے سمجھے. یعنی کتنا ایک نیچرل ڈائلاگ ہے نا، کہ کیا اس وقت آپ دیکھیں حالت ہوئی ہوگی نا، اور کیا ان لوگوں کا آپس کا مسئلہ، یعنی کس طرح سے وہ لوگ گھبرا رہے ہوں گے. ایک شور مچا ہوگا کہ 10-12 یا 5-6 لوگوں کا کھانا اور 1000 لوگوں کو اللہ کے رسول لے کر آ رہے ہیں، اب کیا حالت ہوگی. تو شوہر کہتے ہیں، یعنی جعفر بن عبداللہ، کہ میں نے تو وہی کیا جو تو نے مجھ سے کہا تھا. بیوی کا پارا چڑھ رہا ہوگا، تو اب بےچارے شوہر تو مظلوم بن ہی جاتے ہیں اس پر اس وقت، تو ہم سب جانتے ہیں. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا کہ آپ خود پہنچے، اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہنڈیا سے ڈھکن نہ ہٹانا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افراتفری نہ کرو، سب ایک جگہ بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں سے، یعنی ایک روٹی آپ لیتے، روٹی پر گوشت رکھتے، اور ہنڈیا سے ڈھکن ہٹاتے، گوشت رکھتے، اور وہ ایک ایک صحابی کو دیتے جاتے. اب تصور کریں کہ 3 دن کے بھوکے لوگ، تندور کی روٹی کی خوشبو اور گوشت، آپ روٹی پر گوشت رکھ کر دیتے جاتے، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا. آخر میں آپ نے ان کی بیوی سے کہا کہ خود بھی کھا لو اور اپنے کچھ لوگوں کو بھی بھجوا دو، یعنی اڑوس پڑوس کو بھی، تاکہ سب لوگ سیر ہو کر کھا لیں. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا سمجھے اللہ کے رسول کا، کہ 1000 کے لشکر کے لیے وہ 6 لوگوں کا کھانا تقریباً پورا ہو گیا، ماشاء اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کی بھانجی، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ والد کے لیے اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے لیے کھجور لے کر جا، تاکہ وہ لوگ کھا لیں کیونکہ بھوکے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں مٹھی بھر کھجوریں لے آئی. جب میں وہاں سے گزر رہی تھی تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ اے بنتی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اس طرح سے جا رہی ہوں. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں جانتی ہوں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کھجوریں یہاں ڈال دو. اللہ کے رسول نے ایک رومال پر یا کچھ کپڑا سا تھا، اس پر کھجوریں ڈالنے کے لیے کہا، وہ کھجوریں وہاں ڈال دی گئیں، اور بس وہ چند مٹھی پر کھجوریں تھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے تمام لشکر کو آنے کا کہا، اور سب صحابہ آتے، کھجوریں اس میں سے اٹھاتے، کھاتے جاتے تھے. اس کے باوجود بھی وہ خود کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کپڑے پر سے کھجوریں گرتی جا رہی ہیں، یعنی کھجوریں جیسے اس میں سے ابل رہی ہیں، جیسے پانی نیچے سے زمین سے نکلتا ہے نا، تو اسی طرح سے کھجوریں ابل رہی ہیں. اور تمام لشکر نے سیر ہو کر کھا لیا، اس کے باوجود بھی اس میں سے کھجوریں بچ گئیں، سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا. یہ روز روز لیکن نہیں پیش آتا تھا، اللہ کے رسول نے روز روز نہیں اس طرح سے کیا کہ ٹھیک ہے روز ہی مسلمان کوئی کام نہ کریں، بس آرام سے بیٹھ جائیں اور معجزات ہوتے رہیں. آج ہمارا حال کیا ہو گیا کہ آج حالانکہ ایسے معجزات ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم بیٹھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے ایسے ہی معجزات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے اور کام ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو محنت اور مشقت تو اٹھانی پڑے گی، کرنی پڑے گی. بغیر محنت اور مشقت کے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا پڑے گا. بہرحال اس طرح سے کھانے کے معاملات پیش آئے. پھر اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چلی گئی. بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عصر کی نماز کے وقت ہی سارے کام اس وقت ذہن میں آتے ہیں. بعض لوگوں کے آفس آنے کا وقت ہی عصر کا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے آفس جانے کا وقت عصر کا ہوتا ہے، اکثر خواتین یا اکثر مرد حضرات بھی جب لیٹتے ہیں ظہر کے بعد تو جو آنکھ لگ جاتی ہے تو عصر کیا عصر سے بھی کئی زیادہ دیر ہو جاتی ہے، تو عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطی کہا گیا ہے۔ تو کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ اور یہ نماز چھوٹ جانے کی بنا پر اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی اور تقریباً چار نمازیں یک کے بعد دیگرے قضا ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی صورت میں بعد میں رات میں آخر میں اسی ترتیب سے پڑھ لیا۔ تو جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قضا نمازیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں اعتدال یہ ہے کہ جو آپ نے جان بوجھ کر نمازیں پچھلی زندگی میں چھوڑی ہیں اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام ہمیں دیتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا دے دیا جاتا کہ ٹھیک ہے انسان نماز نہ پڑھے بعد میں قضا کر لینا، تو آپ دیکھیں کہ سارے ہی لوگ نمازیں قضا کر دیتے، تو یہ کوئی کانسیپٹ اسلام نے ہمیں دیا ہی نہیں۔ ہاں جیسے کوئی مشکل گھڑی میں، کوئی مصیبت کے وقت ایسی کوئی کرٹیکل کنڈیشن آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے جان بوجھ کر نہیں حالات کی وجہ سے آپ کی نماز چلی گئی ہے، تو اب اس نماز کو پھر آپ کیا کریں گے کہ فوراً جیسے ہی آپ کو وقت ملتا ہے اسی وقت دہرا لیں گے اور اسی ترتیب سے دہرائیں گے جس ترتیب سے وہ چھوٹی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاروں نمازیں پھر دہرائیں جو نماز چھوٹ گئی تھی۔ تو عصر کی نماز کی بہت اہمیت ہے، اس کو صلاۃ الوسطی کہا گیا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو ہم نماز پڑھ لیں، بعض اوقات ایسا دیکھیں ہم سوچتے کہ اچھا سورج غروب ہونے والا ہے بس دو منٹ بچے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں عصر کی نماز، تو نہیں، اس کو قضا نہ ہونے دیں۔ قضا کرنا آپ دیکھیں پھر وہ نماز کا جو اجر ہے وہ مل ہی نہیں سکتا جو قضا ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لہٰذا چاہے دو منٹ ہی کیوں نہ ہو ہم نماز ضرور پڑھ لیں۔ اور اسی طرح سے اگر ایک رکعت بھی مل جاتی ہے، یعنی اتنا وقت ہے کہ ایک رکعت مل گئی تو کم از کم قضا ہونے سے بچ گئی نماز الحمدللہ۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اکرمہ بن جہل بھی اس جنگ میں شامل تھے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہر جنگ میں تقریباً شامل رہے اور فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے تھے۔ بعض دفعہ نیزہ چھوڑ کر کفار مکہ کو بھاگنا پڑا، یعنی ایسے حالت پیش آنے لگے کہ کبھی وہ ادھر سے حملہ کرتے کبھی یہ لوگ ادھر سے حملہ کرتے، یا تو نیزہ پھینکتے تھے یا تیر اندازی ہوتی تھی، کیونکہ آمنے سامنے باقاعدہ میدان تو نہیں تھا، بیچ میں خندق تھی، کبھی وہ گھوڑا اس پر سے گزارنا چاہتے، کبھی کبھار وہ گھوڑا گزر جاتا اور کبھی کبھار اس میں خندق کے اندر ہی گر جاتا۔ تقریباً ایک مہینے تک یا بعض روایت کے مطابق 25 دن تک یہ جنگ چلتی رہی، اور دن دن بھر یہ جنگ چلتی رہی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مسلمان پوری طرح سے اب آرام والے ہو گئے تھے کہ آرام سے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے الرٹ رہنا پڑ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں فریقین کے چند لوگ مارے گئے، ادھر کے بھی زیادہ لوگ نہیں مارے گئے اور نہ ہی مسلمانوں کے، 10 مشرق اور 6 مسلمان اس جنگ میں مسلمانوں کے لوگ شہید ہوئے اور مشرق بھی 10 مارے گئے۔ ایک تیر حضرت سعد بن معاذ کو لگا جس سے ان کی شہرک کٹ گئی، اور پھر جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو یہاں پر جب ایک دن کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی مسلمانوں کی، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور وہ دعا بھی اللہ کے رسول کی جو تھی کہ ہر جنگ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے جو کوشش ہے وہ اپنی پوری کوشش اور دوسری طرف دعا بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف دعا کے بھروسے بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش کچھ نہیں کرتے، اور بعض اوقات صرف کوشش پر بھروسہ کر لیتے ہیں دعا نہیں کرتے، تو لہٰذا دونوں طریقوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہر موقع پر اللہ کے رسول نے دعائیں بھی کی اور ساتھ میں کوشش بھی کی اور ہر طرح کی بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب ہضم الاحزاب اللہم ہضمہم وزلزلہم۔ پھر ایک اور دعا ہمیں ملتی ہے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، کہ اے کتاب کو نازل کرنے والے، اے جلد حساب لینے والے، یہ جو گروپ آئے ہیں تو ان کو منتشر کر دے، ان کے اندر زلزلہ پیدا کر دے، یا ان کو یہاں سے ختم کروا دے، بھگا دے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کفار پر رعب طاری کر دیا، فرشتے نازل فرمائے، کہا جاتا ہے کہ اتنی تیز آندھی چلی کہ ان کے خیموں کی جو رسیاں تھیں وہ اکھڑ گئیں، جس کی وجہ سے خیمے الٹ پلٹ ہو گئے، آپس میں جانور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ لیکن اس سے پہلے، یعنی کہا جاتا ہے کہ جنگ کے آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون ہے جو دشمن کی خبر لائے، کہا جاتا ہے کہ سخت سردی کے دن تھے، سخت سردی کا موسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمن کی خبر لا کر دے، لیکن کوئی صحابی کی آواز نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا اور کہا جاتا ہے کہ تینوں دفعہ صرف زبیر بن عوام نے جواب دیا، باقی سارے صحابہ خاموش تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھیجنا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تھے لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا کیونکہ سردی کا موسم تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول کی آواز برابر سن رہا تھا، چونکہ رات کا وقت تھا اور میں چادر اوڑھے ہوئے تھا، اور میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول میرا نام نہ پکار لیں، لہٰذا میں نے چادر مزید اوڑھ لی، کیونکہ سردی انتہا کی تھی، شدید سردی تھی. لیکن جو مجھے ڈر تھا اس بات کا وہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہی نام لیا اور میں مجھے پھر آخر بالآخر اٹھنا پڑا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اور دشمن کی خبر لے آؤ. اب یہاں پر بھی ہم دیکھنے کے آتے کہ صحابہ کرام انہیں یہ واقعہ وہ خود ہی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں دل نہیں ہو رہا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی جانے کی، کیونکہ سردی کی وجہ سے. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ گھبرا رہے تھے، دشمن سے ڈر رہے تھے، بلکہ کس لیے کہ سردی کی بنا پر ہمت نہیں ہو رہی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کس طرح سے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول کی فرما بردار تھے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا، اور اللہ کی قسم ایسا اس وقت محسوس ہوا کہ جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد فرمائی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی اسی طرح سے مدد فرماتا ہے. یہ معجزات، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی خاطر نکلا اور وہاں کی خبر لینے کے لیے جب میں نکلا تو میرے پاس تیر تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ، حکمت سے کام لینا، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے دشمن بھڑک اٹھے. تو کہتے کہ میں جب پہنچا تو میرے تیر کے نشانے پر ابو سفیان تھا، لیکن اور مجھے خیال ہوا کہ میں ابو سفیان کا کام تمام کر دوں، اور میں نے اس کے لیے تیر اپنی کمان سے نکال بھی لی اور لگا بھی لی کہ بس میں ختم ہی کرنے والا تھا، نشانہ لگانے والا تھا. تب مجھے اللہ کے رسول کی فوراً یہ بات یاد آئی اور میں نے تیر واپس اپنے اس میں رکھ لی. تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ وہ اس وقت مسلمانوں کی طرف سے حذیفہ بن یمان گئے تھے اور ابو سفیان کفار کے لشکر کا سردار تھا، اگر اس کی موت واقع ہو جاتی تو اس وقت ہو سکتا وہ لوگ اور مشتعل ہو جاتے. تو یہ بھی اللہ کے رسول کی کیسی بہترین حکمت عملی تھی. اور اللہ کے رسول نے حذیفہ بن یمان ہی کو کیوں چنا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگی تکنیک سے اچھی طرح واقف تھے، بہت ہوشیار تھے اور پھرتیلے سے تھے، دبلے پتے تھے، لہٰذا اگر اپنے بچاؤ کی ان کو ضرورت پیش آتی تو وہ بچاؤ کر سکتے تھے اپنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو چنا. کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ تمام تفاسیر کی کتابوں میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی اس میں ضعف ہو، کمزوری ہو واقعے میں، یعنی اس کی اتھینٹسٹی میں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا اور میں دشمن کے لشکر میں پہنچ گیا اور وہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اور میں جب بیٹھا تو مجھے پتا چلا کہ میرے دائیں جانب ابو سفیان ہے اور میری بائیں جانب اکرمہ بن ابو جہل ہے یا معاویہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں مشورہ کرے تھے اور بات چیت کرے تھے، کہنے لگے کہ آپس میں ہمارے راز کہیں آگے نہ چلے جائیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنا نام بتائے. تو اس وقت انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی حذیفہ بن یمان نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں جانب ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. اس نے جواب دیا ابو سفیان. پھر میں نے فوراً پلٹ کر بائیں جانب اپنے بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اکرمہ بن ابو جہل. تو اس طرح سے میرے نام پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. تو آپ دیکھیں کہ مسلمان کس طرح سے کانشیس ہوتے ہیں، کس طرح سے الرٹ رہتے ہیں اور کس طرح سے فہم و فراست والے ہوتے ہیں، کہ اس طرح سے وہ جا کر دشمنوں کی خبر لے آئے، پھر اللہ کے رسول کو وہاں کی خبر دی، یہ بھی بتایا کہ ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور وہ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رات ایسی ہوائیں بھیجی اور ان پر ایسا رعب طاری کر دیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ خود ہی انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا. صبح جب مسلمانوں نے دیکھا تو میدان خالی تھا اور لشکر وہاں سے جا چکا تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس پہنچے اور ہتھیار اتار کر رکھ ہی رہے تھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تو ہتھیار اتارنا ہی نہیں ہے، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے ہیں، ابھی تو بنو قریظہ کا معاملہ نپٹانا ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہتھیار بھی لے لیے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم میں سے ہر کوئی عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. یہ وہی والا واقعہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، جس سے فقہ میں بہت جس کی وجہ سے سہولت ہو گئی، الحمدللہ فقہ سمجھنے میں آسانی ہو گئی. اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک صحابی جن کا اسلام ابھی پوشیدہ تھا، انہوں نے خود جا کر آپس میں قبائل میں جو ہے پھوٹ ڈال دی، بنو غطفان سے جا کر کہا کہ قریش تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تمہارے لوگوں کو مانگیں گے اور تمہارے لوگوں کو بطور یرغمال رکھیں گے قیدی بنا کر، تاکہ تم ان سے غداری نہ کرو. اور قریش سے جا کر کہا کہ بنو غطفان تم سے کچھ لوگوں کو یرغمال بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ معاملہ بگڑے تو تم لوگ تو یہاں سے چلے جاؤ اور ان کو مشکل میں ڈال دو. اسی طرح سے بنو قریظہ کے پاس ہو گئے اور بنو قریظہ سے کہا کہ کفار مکہ تم سے 10 آدمی بطور یرغمال کے مانگ رہے ہیں، یعنی آپس میں انہوں نے تینوں کو اس طرح سے کہا، اور سب سے کہا کہ رازداری برتنا، کسی کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا۔ اب ایسے ہی ہوا، یعنی بنو قریظہ سے انہوں نے یہ کہا کہ جا کر تم ان سے 10 آدمی کو یرغمال بنانے کے لیے کہا کہ تمہارے 10 آدمی ہمارے پاس دے دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم تو بعد میں ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم اکیلے رہ جائیں۔ بنو قریظہ نے سوچا، اور بنو قریظہ نے 10 آدمی ان سے مانگ لیے۔ اور ادھر جو ہے کفار مکہ کو پہلے ہی وہ بتا چکے تھے کہ 10 آدمی تم سے مانگیں گے تاکہ ان کو قیدی بنا لیں۔ تو اس طرح سے ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی آپس میں پھوٹ ڈال دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب دشمن کی طاقت کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو، تو کسی طرح سے ان کے لشکر کو منتشر کر دیا جائے، آپس میں درار ڈال دی جائے تاکہ وہ آپس میں ہی منتشر ہو جائیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ اللہ کے رسول کی پھوپھی تھیں، ان کی بہادری کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کے بچے اور عورتیں قلعے میں محفوظ تھے، اس وقت کہا جاتا کہ ایک یہودی بار بار نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ آنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا اور خبر لینا چاہتا تھا کہ یہاں پر مسلمانوں نے کوئی مرد تو نہیں چھوڑے ہیں جو جنگ کریں گے، لہٰذا وہ خبر لینے کے لیے آیا۔ تو حضرت صفیہ نے سوچا کہ اگر اس کا کام تمام نہیں کیا گیا تو یہ جا کر کہہ دے کہ یہاں صرف عورتیں اور بچے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ حملہ نہ کر دیں۔ اسی بنا پر حضرت صفیہ نے کہا جاتا ہے کہ ایک نیزہ لیا، یا ایک تیر سنبھالا، یا ایک لکڑی لی جو خیمے کی چوب ہوتی ہے، جس کو ہم بانسا وغیرہ کہتے ہیں اردو میں، تو اسی طرح کی کوئی چیز انہوں نے لی اور اس سے اس پر وار کیا، اور جس کی بنا پر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کو اٹھا کر ان کی طرف ان کے گڑھیوں میں پھینک دیا۔ تو اس کی لاش کو دیکھ کر وہ لوگ سمجھے بنو قریظہ والے کہ ان کے پاس مسلمان آرمی بھی موجود ہے قلعے میں، جبھی تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک خاتون نے بھی اتنی بہادری سے کام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بہادر تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی، یعنی زبیر بن عوام کو بھی وہی تعلیم دی تھی بہادری کی۔ تو مائیں پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ خود بھی بہادر ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بہادری کی تعلیم دیتی ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت یہ ثابت کر دیا کہ قلعے میں اکیلی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی آئے گا تو اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا جائے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف چلے، اور آپ نے فرما دیا صحابہ کرام سے کہ تم میں کا ہر کوئی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اب یہاں پر پھر ہمیں ایک مسئلہ ملتا ہے سیکھنے کے لیے، اور ایک مسئلے کا حل بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور کچھ صحابہ کرام نے عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھی حالانکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک گروہ نے کہا کہ ہم تو یہیں پڑھیں گے کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے بنو قریظہ میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہوگا، لہٰذا ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ اب جب دونوں نے نماز پڑھ لی اور اللہ کے رسول کو اس بات کا علم ہوا، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے برابر کیا، یعنی کسی کو بھی آپ نے منع نہیں کیا، اور کسی کے بھی بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے نافرمانی کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فقہ کے جو معاملات ہیں، یعنی جو توحید اور عقیدے سے ہٹ کر جو فقہ کے معاملات ہوں گے، جس کو ہم فروعی مسائل کہتے ہیں، اس میں دونوں بھی طریقے درست ہو سکتے ہیں۔ جیسے اگر ایک مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کی کچھ رائے ہے تو وہ بھی درست ہے، اگر امام شافعی کی کچھ رائے ہے تو وہ بھی درست ہے، امام احمد بن حنبل کی جو رائے ہے وہ بھی درست ہو سکتی ہے، اور امام مالک کی جو رائے ہے وہ بھی درست ہو سکتی ہے۔ تو فقہ میں اس طرح کے چھوٹے موٹے جو آگے پیچھے جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ پاسبلٹیز میں سے ہے، اور اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ جس وقت حالات جیسے ہوں۔ ایک ہی لکڑی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا، اور نہ ہی ایک ہی لکڑی کی جو ہے ماری جاتی ہے کہ بس ایسا تو ایسے ہی کرنا ہے، نہیں۔ ہاں، عقائد میں کمپرومائز نہیں ہے، لیکن یہ جو فقہ ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فروعی مسائل ہیں، ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے، اور یہ نہیں دیکھنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے کہ اچھا فلاں کے نزدیک تو یہ بات ہے، انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ تو ایسا نہیں ہے، دونوں بھی پاسبلٹیز، دونوں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، امکانات ہیں دونوں کے ہونے کے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ پہنچے، اور آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور پھر وہی معاملہ ہوا یہاں پر بھی کہ آپ نے ان کو آفر کی تھی پہلے ہی، لیکن اسی طرح سے عبداللہ بن ابی نے اس وقت بھی ان کا اس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور ان کو بھی دھوکہ دیا کہ تم یہاں سے نہ نکلنا۔ اور یہ بنو قریظہ کے جو قلعے تھے، دراصل یہ بہت مضبوط قلعے تھے، ابھی آخری گروہ وہاں پر بچا تھا بنو قریظہ کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلایا، اور سعد بن معاذ کہا جاتا ہے کہ جو خیمے لگوائے گئے تھے، تو خیمے میں سعد بن معاذ کو رکھا گیا کیونکہ ان کا زخم بہت زیادہ، یعنی ان کو شہرک پر تیر لگا تھا نا، اور سعد بن معاذ کہا جاتا ہے کہ صرف 37 ان کی ایج تھی، یعنی 37 سال کے تھے بس، اور 30 سال کی عمر میں وہ سردار بنے تھے۔ اور اتنی ان کی فہم و فراست تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ادب اور احترام کے لیے جب یہ آنے لگے تو کہا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو، یعنی آپ نے خود لوگوں کو، صحابہ کرام کو تربیت دی کہ سردار کا استقبال اس طرح سے کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو فیصلہ کرو گے وہی فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ کہتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ اگر وہ قسمیں کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری کر دے۔ سبحان اللہ، کیسے وہ لوگ ہوں گے کہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی، جو قسمیں کھا لیتے تھے وہ قسمیں اللہ تعالیٰ پوری کروا دیتا تھا۔ کیوں؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے عمل، ان کے جذبے کی وجہ سے کہ اسلام کے لیے وہ کتنے خیر خواہ تھے، کتنی ان کے دل میں تڑپ تھی اپنے دین کی، اپنے دین اسلام کی عزت کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہی قابل قبول ہوگا۔ سعد بن معاذ کو لائے گئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں یہی فیصلہ کرتا ہوں اور میں کسی ملامت کرنے والے ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے، یا پھر ان کو ان کے جو پرانے یہودی ہیں وہاں پر بھیج دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یعنی سعد بن معاذ نے وہی فیصلہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی نا، اور انہوں نے کیا دعا کی تھی پیچھے، آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کے معاملے سے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لوں۔ یعنی ان کو فکر کس بات کی تھی؟ اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، کہ جن لوگوں نے دین اسلام سے غداری کی ہے، اللہ کے رسول سے غداری کی ہے، ان کا معاملہ تمام کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیجا، یہ پہلے ان کے حلیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بھیجا وہاں پر یہودی قبیلے کی طرف بات چیت کرنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان سے، حالانکہ یہ بہت ہی ایمان والے صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، ان کا تعلق تھا، لیکن یہ جب وہاں پہنچے اور یہود نے ان کی طرف دیکھا اور ان کا مطلب دیکھنا یہ تھا کہ کیا معاملہ کیا گیا ہمارے ساتھ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے گردن کی طرف اشارہ کیا، یعنی جیسے ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کرتے نا کہ گردن کٹ کر دی جائے گی، تو انہوں نے ایسا اشارہ کیا، یعنی تمہارے تو قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ سچے مسلمان تھے، ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، یعنی میں نے اپنی مسلمانوں کی ایک خبر دشمن کو دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہیں سے پلٹ آئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں مسجد نبوی کے ستون سے نہیں ہٹوں گا۔ تو کئی دن تک وہ وہاں پر بندھے رہے مسجد نبوی کے ستون سے، سچی انہوں نے توبہ کی اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ روزانہ ان کی بیوی نماز کے وقت آ کر ان کو کھول دیتی، نماز پڑھتے مسجد نبوی میں، پھر جا کر وہاں پر اپنے آپ کو باندھ دیتے۔ پھر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تب کہا صحابہ کرام نے ان کو کھولنا چاہا تو کہنے لگے کہ نہیں، جب تک اللہ کے رسول مجھے نہیں کھولیں گے میں نہیں یہاں سے ہٹنا چاہوں گا۔ تب اللہ کے رسول جب نماز کے لیے نکلے فجر کی، اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے ان کے بندھن کھولے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، آپ دیکھیں کہ غلطی ہو جاتی تھی لیکن اس غلطی پر وہ اڑے نہیں رہتے تھے، ڈٹے نہیں رہتے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے تھے۔ تو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ تو صحابہ کرام تھے اور ہم تو انسان ہیں، تو غلطی اگر ہو جائے تو غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز ہے اس غلطی کا احساس ہو کر اس غلطی کو صحیح کر لینا، ٹھیک کر لینا، اور معافی مانگنا، شرمندہ ہونا، ندامت اختیار کرنا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ایک غلطی ہو جاتی تو بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس غلطی پر ایک تو شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹے رہتے ہیں، کہتے کہ چلو ایک تو ہو گئی نا، اب اور دو چار کر لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ حج یا عمرہ کر لیں گے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک غلطی کر کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب مایوس، اتنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم سے کوئی نیک کام ہو ہی نہیں سکتا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو مومن ایسا نہیں کرتا، مومن کیا ہوتا ہے کہ اس کا کردار اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو وہ اس پر شرمندہ ہوتا ہے، ندامت اختیار کرتا ہے اور آگے بڑھ کر، آگے چل کر پھر اس سے توبہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ یہ ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی بعد میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے اوپر رعب ڈالا کہ انہوں نے خود ہی اپنی گڑھیوں سے پھر وہ نکلے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا گیا۔ بعد میں کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ ان کو جو یہودی قبیلے تھے وہاں لے جا کر ان کو بیچ دیا گیا، اور اس سے جو پیسہ آیا اس سے مسلمانوں نے، یعنی آپ جو غریب مسلمان تھے ان کی مدد کی گئی۔ اب یہاں پر بعض اوقات کچھ جو مستشرقین ہیں انہوں نے اس پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں نے یہ کیسا رویہ اختیار کیا، مسلمان تو اپنے آپ کو عدل اور انصاف والے کہتے ہیں، رحم دل کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو یہودیوں کے تعلق سے فیصلہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے وہ 400 لوگ نہ ہوں یا کچھ لوگ ہوں، بہت سارے لوگوں کو اس میں معاف بھی کر دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، جن کو کسی نے پناہ دی تھی، امان دی تھی، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ کچھ روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ 200 لوگ تھے، کچھ روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ 40 لوگوں کو صرف قتل کیا گیا، باقی لوگوں کو ادھر لے جا کر بیچ دیا گیا۔ تو بہرحال جتنے بھی رہے ہوں، لیکن انہوں نے جس وقت جیسے غداری کی تھی اور جس طرح سے مسلمانوں کو دھوکا دیا تھا اور مسلمانوں کی عورتوں پر یا مسلمانوں کے قلعے پر حملہ کرنا چاہا تھا اور کفار مکہ کی مدد کی تھی، تو آپ بتائیں کہ کیا وہ اس سلوک کے مستحق نہ تھے؟ یعنی ایسے مشکل سچویشن میں، مشکل حالات میں انہوں نے دھوکا دیا مسلمانوں کو، تو کیا وہ اسی کے مستحق نہ تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی دو بار یہودی قبیلوں سے مسلمانوں کا معاملہ ہو چکا تھا۔ ایک بار تو اللہ کے رسول نے ان کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ عبداللہ بن ابی کے کہنے پر، اور دوسری دفعہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اپنا سامان لے جاؤ، لیکن ہتھیار اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ اس وقت بنو قریظہ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں اتنا شدت اختیار کر گیا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا مشکل حالات میں مسلمانوں کے ساتھ؟ غداری کی تھی نا، بد عہدی کی تھی جی، اور ایک طرح سے دھوکہ دے کر، یعنی دھوکہ بھی دیا، غداری کی، بد عہدی کی، کوئی ایک چیز نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو ایسے مشکل وقت میں تو ان کا کام تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن الٹا انہوں نے یہ معاملہ کیا، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ ان کو پھر قتل کر دیا گیا اور ان کے بیوی بچوں کو جو غلام بنا لیے گئے تھے ان کو یہودی قبیلوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا، اور پھر اس سے مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا۔ یہاں پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اور جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیسے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا جانے لگا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کا جنازہ بہت ہلکا پھلکا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو، سعد کے جنازے کو اٹھانے کے لیے کئی ہزار فرشتے اترے ہیں آج زمین پر۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سعد، کیونکہ غزوہ خندق کے زخم ہی سے وہ چونکہ شہید ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی نا شہادت کی، تو وہ شہید ہوئے، تو ان کی شہادت پر آسمان کا جو عرش ہے دراصل وہ ہل جھرجھرانے لگا۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی تدفین کی گئی اور ان کو قبر میں اتارا گیا اور جب وہاں کھڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فوراً جو ہے استغفار کرنے لگے یا کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پرسکون ہو کر آپ نے سبحان الحمدللہ کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے سعد کی قبر تنگ کر دی گئی تھی، اس کی بنا پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اگر کسی کو قبر کے عذاب سے بچایا جا سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ صحابی جن کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، جن کی قسمیں پوری کی، جن کو شہادت کا درجہ دیا، جن کے تدفین کے لیے اور ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے فرشتے نازل ہوئے، آسمان لرز اٹھا ان کی شہادت پر، اب ان کو بھی ایک لمحے کے لیے قبر نے ان پر تنگی کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کو تو سب کو جانا ہے قبر میں، ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ہم کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور یہ کس وقت ہوگا؟ جب ہم دنیا میں رہ کر اس کی فکر کریں گے۔ ہم یہ جو سیرت پڑھ رہے ہیں، جو واقعات اور حالت پڑھ رہے ہیں، آپ یقین جانیے یہ قصہ کہانی کے طور پر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور بار بار یہ بات جو میں کہتی ہوں تو وہ اسی لیے، مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک کہانی کے طور پر سیرت کو نہ پڑھیں، بلکہ پریکٹیکلی ہم اس کو لیں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کرتے تھے، کوئی موقع آپ خالی نہیں جانے دیتے تھے صحابہ اکرام کی تربیت کا۔ آپ کو یہی فکر لاحق تھی کہ آپ کے صحابہ اکرام جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ رہنے کے لیے آپ کو دنیا میں پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اپنی ساری ایکٹیویٹیز، اپنی ساری پسند ناپسند سب کچھ کس کے مطابق ڈھالنی ہوگی؟ اسلام کے مطابق۔ اب دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اتنے سارے ٹیمپٹیشن ہیں، اتنی ساری کششیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، بعض اوقات نیند ہے، بعض اوقات شاپنگ ہے، گھریلو کچھ معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسے وقت ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم بیلنس قائم رکھیں، کہ پہلے اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں۔ ہم سوچیں کہ ہماری وہ قبر جو ہمارا بیڈ روم بننا ہے، وہ بیڈ روم کو ہم نے کتنا ڈیکوریٹ کیا ہے، اپنے اعمال سے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ دنیا میں تو ہم اپنے بیڈ پر ذرا سے شکن برداشت نہیں کرتے نا، دنیا میں ہم کو سب سے اچھا جو اگر کوئی چیز چاہیے ہمیں اپنی، تو وہ ہمارا بیڈ ہے، کہ اس کی ہمارا بیڈ بہت اچھا ہو، اس کی بیڈ شیٹ بہت اچھی ہو، بالکل صاف ستھری ہو، اس پر ذرا سے شکن نہ ہو، اس پر کچرا نہ ہو۔ بچے کارنر سے واپس آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی بے چینی ہوتی ہے نا، کہ ریت اگر ذرا سی آ جائے بستر پر، بیڈ پر، تو ہمیں وہ گوارا نہیں ہوتی، چبھتی ہے ہمیں، تو ہم کتنا اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم تھوڑا سا سوچ لیں اپنے آخرت کے گھر کے بارے میں بھی کہ اس کو ہم کتنا خوبصورت بنا رہے ہیں، کتنا صاف ستھرا رکھ رہے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم صحابہ کرام کے واقعات کو ایک طرح سے اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، صحابہ کرام کو رول ماڈل بنائیں اور ان کے واقعات کو اپنے لیے اپنا حرز جاں بنا لیں کہ ہم کو انہی کی طرح کرنا ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور اس سیرت کے جو واقعات ہم پڑھیں تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم کو اپنے آخرت کی بھی فکر کرنی ہے اور دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کے غلبے کے لیے۔ ہم میں سے ہر کوئی اگر سوچ لے کہ ہم کو جدوجہد کرنی ہے اور مجھے اپنا پارٹ اس میں ادا کرنا ہے کہ میرا کیا اس میں پارٹ ہو سکتا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، میرا کیا کنٹریبیوشن ہے دین اسلام کے غلبے میں، اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے تو یقین جانیے کہ آج حالات بالکل مختلف ہوں۔ تو بہرحال اس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں فضیلت اس سے پتہ چلی، اور یہ بھی دیکھنا آپ کی کتنی کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجات عطا کیے، سبحان اللہ۔ تو جن سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے اس طرح سے کام لے لیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ ہی ہجری میں غزوہ خندق کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ ان کی خاص خصوصیت تھی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس زمانے میں عرب میں متبنہ کی رسم پائی جاتی تھی، اور متبنہ کی رسم دراصل اس کا مطلب یہ تھا کہ لے پالک یعنی گود لیا ہوا بچہ، دراصل وہ لینے والے ماں باپ کے لیے بالکل سگے بچے کی طرح ہو جاتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ان کو گفٹ کیا بطور غلام کے، بالکل وہ چھوٹے سے یعنی بچے ہی تھے یا زیادہ عمر ان کی نہیں تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بطور تحفتن دے دیا تھا، اور اللہ کے رسول نے اس وقت اعلان کر دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی جب زید بن حارثہ کے والدین کو پتہ چلتا کہ ان کا بیٹا ہی غلام بنا کر بیچا گیا تو وہ لینے کے لیے آئے، لیکن زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا گوارا کیا آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی شفقت کی وجہ سے۔ تب سے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ آج سے زید بن حارثہ زید بن محمد ہے۔ تو سارے لوگ، یعنی اس زمانے میں عرب میں یہ رواج عام تھا، اور منہ بولا بیٹا دراصل بالکل سگا بیٹا کہلاتا تھا، اس کو وراثت میں سے حق دیا جاتا، اب وہ اسی طرح سے محرم بن جاتا جس طرح سے سگا بیٹا ہوتا ہے۔ تو بہرحال سارے ہی لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے نام سے جانتے تھے، اور ان کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا۔ اب کہا جاتا ہے کہ ایک سال یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہش کا نکاح رہا، ایک سال کے بعد ان کی آپس میں نہیں بن سکی اور طلاق ہو گئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود اللہ کے رسول نے رشتہ دیا زینب بنت جہش کو، لیکن زینب بنت جہش نے پہلے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد کسی مومن کو اختیار نہیں رہتا، تو زینب بنت جہش نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، لہٰذا وہ تیار ہو گئیں۔ لیکن ظاہر سی باتیں بہت ساری چیزیں تھیں جس کی بنا پر یہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو تین دفعہ آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں لوگ اپنی جگہ انتہائی متقی، آپ نہ زینب بنت جہش کو کچھ کہہ سکتی ہیں کہ ان کی کوئی غلطی تھی، اور نہ ہی زید بن حارثہ پر آپ کو بات کر سکتی ہیں کہ زید بن حارثہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھے۔ وہ بھی بہترین انسان، بہت ہی متقی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت پائے ہوئے۔ پھر جنگ معتہ میں ان کی شہادت ہوئی۔ ام ایمن سے نکاح کے بارے میں آپ نے کہا کہ کون ہے جو جنتی خاتون سے نکاح کرے، تو زید بن حارثہ نے حامی بھری تھی، اور زید بن حارثہ کتنے نوجوان ہوں گے جس وقت انہوں نے ام ایمن سے نکاح کیا ہوگا، آپ تصور کریں ذرا کہ ام ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو والدہ کی برابر تھی، کیونکہ انہوں نے ان کو گودوں کھلایا تھا، ام ایمن نے، وہ آپ کے والد کی دراصل کنیز تھیں۔ تو ام ایمن کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا، اور انہیں سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے، جن کو حب رسول کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کی محبت۔ اسامہ بن زید سے اللہ کے رسول کو بہت محبت تھی۔ تو بہرحال اب دیکھیں وہاں ایج ڈفرنس کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اس زمانے میں۔ اب یہ زینب بن جہش اور زید بن حارثہ کا نکاح کیوں نہ کامیاب ہو سکا؟ تو بعض اوقات کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے۔ دونوں اپنی جگہ انتہائی متقی لوگ، دونوں صحابہ کے درجہ رکھتے تھے، دونوں مسلمان، دونوں نیک، دونوں اللہ سے ڈرنے والے، لیکن نہیں نپ سکا۔ تو بعض اوقات بغیر کسی ریزن کے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہمارے یہاں پر طلاق کو اتنا بڑا ایشو اور مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور پھر طلاق کے بعد اس خاتون کا نکاح ہونا تو بالکل ہی دوبھر کر دیا گیا ہے، انتہائی مشکل۔ تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال زینب بنت جہش اور زید بن حارثہ کا نباہ نہیں ہو سکا، انہوں نے آ کر دو تین دفعہ شکایت کی، اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی طرح سے نبھانے کی کوشش کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے زینب بنت جہش بہت ہی اعلیٰ خاندان کی تھیں، قریش کے سردار کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اللہ کے رسول کے خاندان کی تھیں وہ، پھر کہا جاتا ہے کہ خوبصورت بھی تھیں ماشاءاللہ، شاعرہ بھی تھیں، بہت ذہین بھی تھیں، اتنی ساری خوبیوں کی وہ مالک تھیں ماشاءاللہ، اور پھر ساتھ میں نیک متقی پرہیزگار بھی تھیں، بہت عبادت کرتی تھیں اور پہلے سے فیاض تھیں ماشاءاللہ۔ ان کا ہاتھ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی کھلا ہاتھ تھا ان کا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھ سے سب سے پہلے جو آ کر ملے گی وہ لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جتنی بھی امہات المومنین زندہ تھیں ایک دوسرے سے کا ہاتھ ناپا کرتے تھے کہ کس کے ہاتھ بڑے ہیں۔ جب زینب بنت جحش کا انتقال ہوا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، تب ہم نے جانا کہ بڑے ہاتھ سے مراد کیا بات تھی اللہ کے رسول کی، اور بڑے ہاتھوں سے مراد ان کی فیاضی تھی اصل میں، کہ وہ بہت زیادہ فیاض تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی نیکیوں کی مالک تھی ماشاءاللہ، لیکن نباہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال قرآن میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرنے پر کہا کہ ان سے نباہ کرو اور اپنی بیوی کو روکے رکھو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں وہ بات دل میں چھپائے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کر دی تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکا تھا کہ آپ زید کی بیوی سے نکاح کریں گے، زید ان کو طلاق دیں گے، اور اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس سے نباہ کرو اور اسے روکے رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اس نکاح سے جو طوفان کھڑا ہوگا وہ معمولی طوفان نہ ہوگا، لوگ جو الزامات دھریں گے وہ الزامات معمولی نہ ہوں گے۔ اور ویسے ہی ہوا کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی اور اللہ کے رسول نے زید ہی کو بھیجا رشتے کے لیے زینب بنت جحش کے پاس، اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے طلاق دی تھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ زینب بنت جحش اس وقت آٹا گوند رہی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ آٹے میں ہی بھرے ہوتے ہیں۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے، نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور زید کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول کے پیغام کی بات میں نے کی، میں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی اور میں نے سوچ لیا کہ اب یعنی میرے دل میں ان کے لیے احترام پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ درجہ دینے والا ہے، امہات المومنین کا درجہ، ام المومنین کا درجہ دیا جانے والا ہے ان کو۔ تو زینب بنت جحش نے کہا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر کے جواب دوں گی، یعنی میں استخارہ کروں گی اس کے بعد جواب دوں گی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں کہا کہ ہم نے زوج نہ کہا کا لفظ آتا ہے سورہ احزاب میں، کہ اے نبی ہم نے آپ کا نکاح اس خاتون سے کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زینب بنت جحش کا نکاح آسمانوں پر ہوا، سبحان اللہ، اور وہ اس بات کو اپنے لیے سب سے زیادہ خوش قسمتی کا باعث سمجھتی تھیں، اور جب امہات المومنین سے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کیا کرتی تھیں تو وہ اس بات کو کہتی تھی کہ تم سب کے نکاح تو یہاں زمین پر ہوئے، دنیا میں ہوئے، لیکن میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کی خاص خوبی تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی ان سے کمپٹیشن میں آگے نہیں آتا تھا، لیکن صرف زینب بنت جحش، کیونکہ ماشاءاللہ ذہین بھی تھیں، شاعرہ تھیں، آپ کے خاندان کی تھیں، پھر نکاح بھی آسمانوں پر ہوا، تو لہٰذا کمپٹیشن میں وہی آتی تھیں، لیکن ان کی داد دینی چاہیے، ان کی تعریف کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، واقعہ عفق جب پیش آیا، تو زینب بنت جحش نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی گواہی دی کہ میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے حالانکہ کیسا کتنا نازک رشتہ تھا نا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے پر، یعنی ایک خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی نظر میں جچنے کے لیے دوسری بیوی پر الزام لگا دے، لیکن نہیں، وہ لوگ ایسا نہیں کیا کرتی تھی ماشاءاللہ۔ کہ آپس میں امہات المومنین کا تعلق بھی بہت ہی بہترین تعلق تھا کہ وہ ایک دوسرے پر الزام نہیں لگاتی تھی۔ پھر اس طرح سے جب یہ نکاح ہوا تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، یہودیوں نے، منافقین نے اس طرح کی باتیں کی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی نظر زید کی بیوی پر تھی، اور آپ بہت عجیب عجیب باتیں جو ہمیں زیب بھی نہیں دیتی کہنا، اور مستشرقین نے تو اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، یعنی وہ تو کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے، یقین جانیے، یعنی تعصب رکھنے والے لوگ۔ تو اس زمانے میں بھی جو اس وقت کا جو سوشل میڈیا تھا، ان کی جو زبانیں تھیں اس افواہ کو لے کر اس طرح سے گردش کر رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خود نکاح کر دیا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہو گئے آسمانوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، یعنی اب تو کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی نہ کسی مشورے کی نہ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ نکاح خود بخود الحمدللہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور اسی دن ولیمہ، کہا جاتا ہے کہ ولیمہ ہی کا دن تھا، جب کھانا کھا کر لوگ فارغ ہو گئے تو لوگ واپس نہیں جا رہے تھے، اور یہ دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھیں، اللہ کے رسول پریشانی میں باہر نکلے، کسی اور زوجہ کے گھر گئے، پھر واپس آئے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہی تھے، تبھی وہ ساری آیتیں نازل ہوئی کہ کسی کے گھر جانا ہے تو کیسے جائیں، کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے فوراً بعد واپس چلے جائیں، اور پھر پردے کی آیتیں نازل ہوئیں زینب بنت جحش کے نکاح کے بعد ہی، ابھی تک کے چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے زینب بنت جحش کے بارے میں کہ 20 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، عمر ان کی 53 برس تھی یعنی 53 ایئرس، 11 احادیث ان سے مروی ہیں، اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی وفات پائی، پردے کی آیات بھی ان کے نکاح کے وقت نازل ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ابھی تک کے یعنی چہرے کا پردہ نہیں تھا، وہ لوگ آپس میں آمنے سامنے ہوا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر خواتین نے پردہ شروع کر دیا اور پھر مسلمانوں میں پردے کا رواج عام ہوا، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں ہم نے پڑھی ہے، لہٰذا ہم اس کو اس پر سے مختصراً گزرتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بنو مصطلق پیش آیا، یعنی اللہ کے رسول کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا، اور یہ نکاح دراصل ایک طرح سے اور بھی منافقین کے پر گراں گزرا، یا ان لوگوں کو اور شور مچانے کا موقع مل گیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی ابھی تک جو ازواج تھیں، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کتنی ازواج تھیں اس سے پہلے اور ان کا نمبر کون سا تھا؟ کتنی ازواج تھیں اس وقت زینب بنت جحش سے نکاح کے وقت؟ کتنی ازواج تھیں؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے، 4 تھیں۔ تو 4 کی اجازت ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء پہلے نازل ہوئی تھی، سورہ احزاب بعد میں نازل ہوئی، تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 4 کی اجازت دی تھی کہ تم 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل پرمیشن تھی، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل چھوٹ دی تھی کہ آپ جس سے چاہیں نکاح کریں مہر کے عوض، مہر کے بدلے، چاہے تو مہر دیں چاہے تو نہ دیں، لیکن اللہ کے رسول نے سبھی ازواج سے جن سے بھی نکاح کیا ان کو مہر دیا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے تو اجازت تھی کہ وہ 4 شادیاں کرے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے اسپیشل پرمیشن تھی کہ وہ 4 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کی اسپیشل آپ دیکھیں یہ حیثیت تھی، اور اس سے منافقین کو اور مزید باتیں بنانے کا موقع مل گیا کہ خود تو دوسروں کو 4 کا حکم دیتے اور خود نے 5ویں بیوی کر لی، کیونکہ زینب بنت جحش کا نمبر 5واں تھا اور 4 بیویاں اس وقت حیات تھیں، 5ویں نمبر پر آپ نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا، تو ان لوگوں کو مزید شرارت کرنے کا، باتیں بنانے کا اور پروپیگنڈا کرنے کا ایک موقع مل گیا سمجھے، اور انہوں نے اور خوب اللہ کے رسول کے خلاف باتیں بنائی۔ اب غزوہ بنو مصطلق جو پیش آیا اس کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ غزوہ بنو مصطلق کا جو سردار حارث، وہ اللہ کے رسول یا مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور کئی لوگوں کو انہوں نے جمع بھی کر لیا، اللہ کے رسول کے جو جاسوس تھے ان لوگوں نے آ کر خبر دی کہ وہ لوگ حملہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں پوری طرح سے، وہاں پر بھی ایک صحابی گئے تھے اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور ایسے ظاہر کیا کہ میں خود اپنے قبیلے کے ساتھ تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے چاہا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم خود ہی ان کو جا کر ان کا معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ جب مسلمان کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، تو وہ لوگ دراصل انہوں نے ہتھیار ڈال دیے یا کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو اس غزوہ بنو مصطلق میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت سارے یعنی مال بھی آیا اور کنیزیں بھی آئیں، غلام اور قیدی بنائے گئے، انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، جویریہ بنت حارث، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی اور صحابی کے حصے میں آئیں، لیکن چونکہ یہ سردار کی بیٹی تھیں، خوبصورت بھی تھی ماشاءاللہ، اور ان کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے، تو انہوں نے جنہوں نے ان کو خریدا تھا تو ان سے مکاتبت کر لی اور کہا کہ میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گی تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اب یہ پریشان تھی کہ میں وہ پیسے کا انتظام کہاں سے کروں، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو میں نے سنا ہے کہ بہت رحم دل ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے رسول کے پاس ملنے کے لیے آئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ کس نے دروازے پر یعنی کس نے آنے کی اجازت چاہی، تو جب آنے کی اجازت دی گئی تو وہ جویریہ تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ مجھے ان کا آنا ناگوار گزرا۔ ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ بیٹھی تھی تو ان کو پسند نہیں آیا ان کا آنا، تب اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ میں نے مکاتبت کر لی ہے لہٰذا آپ میری کچھ مدد کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس سے اچھی آفر دوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں اور تمہیں تم سے نکاح کر لوں تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ام المومنین بنا دیا ماشاءاللہ۔ تو کہتی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ کہتی کہ میں نے کچھ دن پہلے یہ خواب ضرور دیکھا تھا کہ اس یعنی جو عرب کا چاند ہے وہ بھی ان کے پاس اس طرح سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اکثر امہات المومنین کو اسی طرح کا خواب نظر آیا، تو یہ کہتی کہ میں نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، لیکن میرے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا، پھر ان سے نکاح کر لیا اور پھر یہ ام المومنین کہلائیں ماشاءاللہ، اور یہ اپنے قبیلے والوں کے لیے اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے نکاح کر لیا ہے تو انہوں نے خود بخود دشمنی چھوڑ دی اور پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور پھر ان کے مسلمان ہونے کی خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تو صحابہ اکرام نے خود ہی کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول کے سسرال والے ہیں، لہٰذا ان کو غلام بنانے کے بجائے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے والوں کے لیے جویریت سے بڑھ کر بابرکت کوئی اور خاتون کو نہ دیکھا، یعنی اپنے قبیلے والوں کے لیے بہت ہی بابرکت، ان کا یہ بابرکت ثابت ہوئی۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ بہت اچھے نیک مسلمان بنے ماشاءاللہ، جو آس پاس کے قبائل میں سے ان کا جو قبیلہ تھا، باقاعدہ ہر سال اللہ کے رسول کو زکات دینے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لاتے اور ایمانداری کے ساتھ زکات ادا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو آپس کا تعلق تھا، یعنی یہ جنگیں تو ہو رہی ہیں اور زندگی اپنی یعنی گزر رہی ہے، چل رہی ہے، سارے حالات واقعات پیش آ رہے ہیں، صحابہ کرام کے جو آپس کے تعلقات تھے تو بالکل وہ خشک مزاج نہ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں یا حالات اتنے مشکل آتے تھے تو ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کرنا یا ہنسی مذاق کرنا چھوڑ دیا ہو، ان کے آپس کا مزاح چلتا رہتا تھا۔ اسی کا ایک ہمیں چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات کتنے بہترین تھے کہ رات میں وہ نمازیں پڑھنے والے زاہد اور متقی لوگ تھے، ان کی لمبی داڑھیاں بھی تھیں، نماز کے پابند تھے، سچ بولنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کے ایک جملے پر اپنی جان دے دینے والے تھے، اور ساتھ میں آپس میں ان کے جو آپس کے تعلقات تھے وہ بھی بہترین تعلقات تھے، مزاح بھی کرتے رہتے تھے۔ اور مزاح دراصل کیا ہے، مذاق میں تو انسان ہو سکتا ہے جھوٹ بول دے، لیکن مزاح میں ایسا ہوتا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے ایسا شائستہ مذاق جس سے سامنے والا ہنسنے پر یا مسکرانے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ تینوں صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے سے جا رہے تھے تو چلتے چلتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات سوجھی اور انہوں نے کہا کہ اے علی، تم ہم دونوں میں لنا کے نون ہو۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہائٹ تھی وہ تھوڑی کم تھی، اور عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کافی زیادہ ہائٹ والے تھے، یعنی لمبے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے قد ان کا کم تھا۔ تو لنا، اگر آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے، لکھا ہوا کہ نون نیچے ہوتا ہے اور لام اور الف دونوں اوپر ہوتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، جب عمر نے یہ کہا کہ لنا کے نون ہو تم، یعنی تم تھوڑے سے چھوٹے ہو ہم دونوں میں اور ہم دونوں لمبے ہیں، تو آپ دیکھیں انہوں نے کتنا برجستہ جواب دیا، سبحان اللہ۔ اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پتہ چلتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم لوگ لا ہوتے، یعنی اگر نون نہ ہوتا آپ بتائیں کیا بن جائے گا، یہ نون اس میں سے نکالتے ہیں تو کیا بن جائے گا۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہ، تو اگر میں نہ ہوتا تو تم لوگ لا ہوتے، یعنی پھر میں نہ ہوتا تو تم لوگ بھی موجود ہی نہ ہوتے، تو میری موجود کی وجہ سے تم لوگ ہو ورنہ تم بھی نہ ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا برجستہ جواب ہے۔ تو اسی طرح سے صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات تھے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے کھجوریں لا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے جاتے تھے اور گٹھلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے جاتے تھے، کیونکہ سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ کا دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی ایسی کیا کہ وہ لوگ خود کھجور کھاتے تھے اور گٹھلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی، اتنی گٹھلیاں، یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ تم اتنی کھجوریں کھا چکے ہو، سب لوگوں کی گٹھلیاں علی کے سامنے جمع تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میری تو گٹھلیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کی تو گٹھلیاں بھی غائب ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے تو گٹھلیاں چھوڑ دی، آپ لوگوں نے تو گٹھلیاں بھی نہیں چھوڑی۔ تو آپ دیکھیں کہ نہ اس میں جھوٹ ہے نہ ہی کسی کی بے عزتی ہے، اور آپس میں ایک شائستہ مذاق بھی ہو گیا الحمدللہ۔ تو اس طرح کے ان کے آپس کے معاملات چلتے تھے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں اس طرح سے کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تربوز جو ہوتا ہے، تربوز کھاتے اور اس کے چھلکے ایک دوسرے پر پھینکتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی وہ لوگ جو حصے مزاح ہوتی ہے اس سے بالکل جو ہے نابلد تھے اور بالکل خشک مزاج تھے، ایسا نہیں تھا۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دین کی طرف آتے تو بالکل ہی خشک مزاج ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین داروں کا تو کام ہی نہیں ہے کہ مسکرانا یا ہنسنا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کبھی کہہ لگا کر آپ نہیں ہنسے، تو اس طرح سے تو نہیں ہنسنا چاہیے، یہ تو ایک بدتمیزی بھی لگتی ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن مسکرانا، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی، آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ تو ہم نے آج کیا سمجھ لیا ہے کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل خشک مزاج ہو جائے، اتنا رعب اپنے چہرے پر طاری کر کے رکھے کہ سارے لوگ پہلے سے سمجھ جائیں کہ مجھ سے 10 فٹ دور ہی رہنا، نزدیک نہ آنا، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہو مجھ سے۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ کیا تھا کہ ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، فلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ یعنی مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اپنے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو بالکل وہ ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، لیکن جب باطل کا معاملہ آتا ہے، دشمن کا معاملہ آتا ہے، تو بالکل وہ فولاد کی طرح بن جاتا ہے، اتنا مضبوط کہ کوئی اسے توڑ نہ سکے، جھکا نہ سکے، اور درار نہ ڈال سکے تو یہ معاملہ ہونا چاہیے مومن کا۔ صحابہ کرام کے بھی آپس کے تعلقات اسی طرح سے تھے۔ کتنی نیچرل بات لگتی ہے نا کہ یعنی کچھ تربوز کھا رہے ہیں، چھلکے ایک دوسرے کے اوپر اچھال رہے ہیں، کبھی کسی پر پانی پھینکا، یا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں، پھر ایک دوسرے کی ناراضگی کی بھی فکر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا اللہ کے رسول کے پاس آ کر اس کی بھی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عمر مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم وہ واقعہ لیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کے معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگی میں اسی طرح سے بہترین ہم کو بیلنس کرنے والا بنائے کہ نہ ہم بالکل ایسے راہبانہ زندگی گزاریں کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، اور نہ ہی بالکل دنیا کے بندے بن جائیں کہ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھیں۔ ہمیں صحابہ کرام کی جیسی اعتدال والی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا ہم وہی لینے والے بنے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اور اس چیز سے رکنے والے بنے جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔